غم کے معنی غم، تو سارے غم محتمیم کو ہیں، ان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور یہ جب چاہے گھر میں آ جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو دیر سے، ان کو پتا نہیں بیوی کتنی پٹائی لگاتی ہے، معلوم نہیں ہے نا ان کو کہ بیوی کتنی پٹائی لگاتی ہے. جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا، ماشاء اللہ. چلے جاؤ ادھر بیٹھے.
بالله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ، شیخ العرب والعجم، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دار برکات و ملالیہ، ماں رومی کا ایک مضمون سنایا میرے شیخ نے. حضرت اکثر یہ مضمون سناتے تھے. آواز بہت قدرے بہتر لگ رہی ہے ماشاء اللہ، ساؤنڈ سسٹم بھی. آئیے آئیے آئیے، جگہ بڑا ہے. آئیے آگے آئیے. کیا خیریت کے ایم سو سے پوچھی جاتی ہاں؟ اچھا، ادھر بیٹھ جائے، اس طرف چلے. میرے مرشد فر نے فرمایا کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون پیش کیا، ناف ماں بر مہر خود ببریدان. اللہ تعالی نے اپنی محبت کی شرط پر ہماری ناف کو کاٹا. ناف ماں بر مہر خود، بر کے معنی اعلی، اور اعلی شرط کے لیے بھی آتا ہے. مہر کہتے ہیں، سورج کو بھی مہر کہتے ہیں، محبت کو بھی مہر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی شرط پر، اپنی محبت کی شرط پر ہماری ناف کو کاٹا. جس طرح سے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کی جو غذا، ماں کی ناف سے بچے کی ناف میں ایک نال لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کو اول نال کہتے ہیں، اور وہی غذا کا ذریعہ ہوتی ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی غذا ہوتی ہے وہ ماں کا حیض ہوتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہ بات امام صاحب نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ناف سے، ناف میں اول نال لگا کے دی. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ غذا منہ کے ذریعے سے دی جاتی ہے، لیکن بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناف سے ناف میں غذا لگائی، نال لگائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام صاحب کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے اس دنیا میں آ کر اللہ کا نام لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کو پاک رکھا ہے کہ اس بندے نے دنیا میں آ کر ہمارا نام لینا تھا. تو ناپاک منہ سے کیسے اللہ کا نام لے؟ اس پر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں، جہاں مکلف بھی نہیں تھے، وہاں ہماری منہ کو پاک نہ رکھنے کا انتظام فرمایا، اب یہ بچہ دنیا میں آ کر اپنے منہ کو ناپاک کرتا ہے سگریٹ کے ذریعے سے. اور 2100، 1100، جیم، پان پراگ گٹکا لقمہ دو تارا یہ نہیں آیا ابھی یہ نام تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہاں تو پھٹیچر بھی آ گیا اچھا پی شیشا آ یہ سب کیا یعنی آپ دیکھیے ایک صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں روزانہ 500 روپے کا یہ سب کچھ کھاتا ہوں 500 روپیہ اور 10 دن کا میں نے فوراً حساب لگایا 10 دن کا 5000 اور 1 مہینے کا 15000 روپیہ اور بعد میں کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا اور ایک اور چیز بھی تو ہوتی ہے ہاں وہ تو بھول ہی گئے وہ ہاں وہ بھی تو ایک خاص چیز ہوتی ہے سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے آپ وہاں سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سگریٹ میں سے اس کا تمباکو نکالتے ہیں ہاں پھر تمباکو نکالنے میں کچھ اور بھرتے ہیں پھر اس کو پکا کرتے ہیں تاکہ مال زیادہ بھرے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جن غموم کو اور جن بات مت کرنا ہنسنے کی بات پر ہنسنے کی اجازت ہے ان خبردار اپنی زبان بند رکھنا جن ہموم کو اور جن غموم کو دور کرنے کے لیے سب کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا نشہ اترتا ہے تب کہاں ہوتے ہیں وہ ہموم اور غموم وہ تو اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں نا یہ تو وہی ہے جیسے کبوتر کو دیکھ کر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے لیکن کبوتر تو بلی تو موجود ہے تو جن دھوؤں کے بادلوں میں پاگل بنے ہوئے ہیں یا نسوار ہے یا JM21 جتنے اقسام ہیں سوال یہ پیدا تو اس سے کیا ملا وہی پاگل کے پاگل فائدہ کچھ نہیں صحت تباہ مال تباہ انہیں سے کہو کہ قربانی کر لو کہتے پیسہ نہیں ہے قربانی کے لیے عذر پیش کرتے ہیں 15000 روپے کے 15000 روپے کی فضولیات کھا لیتے ہیں یہ تو سب ابھی چائے کا ذکر نہیں ہے اس میں جو 10 کپ چائے روزانہ پیتے اور عذر یہ پیش کرتے کہ جی ہم پر قربانی واجب نہیں ہے بے شک ہے مسئلہ تو ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن حکیم الامت نے عجیب بات فرمائی فرمایا اجر کتنا عظیم کہ قربانی کے زمانے میں قربانی سے اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے فرائض کے بعد جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنائے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جاتا ہے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دینداری کی بات تو یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے فرمایا وہ بھی اس نیک کام میں کیوں پیچھے رہے سوال کہتا ہوتا ہے یہ میں فتویٰ نہیں پیش کر رہا فتویٰ نہیں پیش کر رہا فتویٰ تو وہی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے حکیم الامت فرما رہے دینداری کی بات ہے اتنے بڑے مجدد اتنے بڑے عالم کہ جہاں تم اتنی چیزوں میں 1000 روپے پھونک دیتے ہو اور پھر شادی کے اندر 1000 روپیہ آتش بازی کے اندر دوسرے معاملات کے اندر لیکن قربانی کا زمانہ آتا ہے جی ہم پر واجب نہیں ہے بے شک لیکن فرمایا کہ جہاں اتنی شادی کے اوپر کیا 500 آدمیوں کو ولیمے میں بلانا واجب ہے کچھ سنت بھی نہیں ہے کیوں اتنا بڑا ولیمہ کیوں اتنی یہ سب شادی اور اس سے پہلے کی رسومات سب حق مہر کم رکھنے سے کیا ہوتا ہے سنت ہے اچھا کرتے ہیں لیکن ایک سب حق مہر کم رکھا باقی سارے کام پورے اور مزے کی بات تو یہ کہ ابھی منگنی ہوئی ہے شادی بھی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوا ابھی حرام ہے وہ اسے بات کرنا اس کو دیکھنا اور ٹیلی فون پر گپے لگائی جا رہی ہیں ابھی نکاح نہیں ہوا ابھی وہ منکوہا نہیں ہے ابھی بیوی نہیں ہے تو کس روح سے اسے گپے لگا رہے ہیں اچھے اچھے دیندار اچھے اچھے دیندار اس کام میں مبتلا گپے لگا رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں باتیں. تو سارے فتوے یہیں یاد آتے ہیں کہ جی قربانی واجب نہیں ہے. فرمایا کہ واہ, ہر کام تم اتنے شادی کے اندر اتنے جو ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, ہزاروں روپے کی دوسرے قربانی کے زمانے سے پہلے فریج بدل لیتے ہیں تاکہ گوشت, پہلے کتنے اچھے تھے حاجی صاحب, بس زمانہ فریج نہیں تھا تو جس نے قربانی کرتا دو ختم کرو, خود بھی کھاؤ رشتے داروں کو دو, غریبوں کو دو, ختم کرو. تین دن خوب کھا لیا, اب چھ چھ مہینے کھاتے. ڈیپ فریزر جب سے آ گئے نا, چھ چھ مہینے کھاتے ہیں. مسئلہ تو یاد ہے نا ہمیں کہ اگر ہم سارا قربانی کا گوشت کھا لیں کوئی گناہ نہیں ہے, مسئلہ یاد ہے نا ہمیں. ذرا اپنی جان کو بھی دیکھنا چاہیے, چھ چھ مہینے پرانا گوشت کھانا. بس مسئلے یاد کر لیے, اپنے مطلب کے سارے مسئلے یاد ہیں. سارا لگایا ولیمہ سنت ہے. شادی بھی اس نکاح میں برکت ہے. ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا, کہ جس میں خرچہ کم ہو اس نکاح میں برکت ہے. تو میرے پیارے دوستو, جس منہ کو اللہ تعالی نے ہمارے ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا اور پاک رکھنے کا اہتمام اور انتظام فرمایا, آہ میرے مرشد فرماتے اس منہ کو خراب مت کرو. جس منہ سے اللہ کا نام لینا ہے, سگریٹ پینے والا, سگریٹ پینے والا یا اس قسم کی اشیاء کا کھانے والا لاکھ منہ کو کسی چیز سے بھی صاف کر لے بدبو نہیں جاتی. آئیے مولوی صاحب, شعیب آگے ہو جاؤ, ذرا ادھر آ جاؤ. ارے تھوڑا سا بس, اتنا گھسو نہیں یار, جگہ بہت ہے. ارے میاں موٹے ہو, ذرا کشادہ کرو جگہ یار, تھوڑا آرام سے بیٹھو نا. آپ آگے ہو جائیں, بس آرام سے بیٹھو, جگہ بھی ماشاءاللہ بہت ہے. جسموں کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا, پاک رکھا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس منہ کو تم خیال کرو. دیکھیں نا, ایک نماز کی ایک ایسا صفاتی عمل جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی وجہ سے نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی مسواک نہ کرے نماز میں تو اس کا نماز میں کوئی حرج ہے؟ لیکن وہ صرف ایک عمل, مسواک کا عمل کی جیسے نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ, اول من 70 صلوات, اس کا ترجمہ 70 گنا کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ 70 گنا سے زیادہ. اب وہ زیادہ کتنا ہے واللہ عالم, اور اخلاص اور پر ہے. ارے آپ تھوڑا سامنے ہو جائیں نا. ہاں آپ بھی ہیں اور ایک اور بھی ہیں, یہ ہمارے دوست. اتنے زمانے بعد ملاقات ہو رہی جناب, کچھ آمنے سامنے کریں, کچھ دیکھیں, کچھ دکھائیں. ایک صفت ہے جو غیر نماز کی ہے, جس کا نماز سے تعلق نہیں, لیکن اس کی وجہ سے نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑا ہے. سبحان اللہ. منہ کو پاک کرنا, صاف کرنا, کہ صفائی کی, منہ کی صفائی, اس کی وجہ سے نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ گیا. اگر بدبودار منہ سے نماز پڑھے گا تو قضی عکس کر لے, فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اپنے منہ کو صاف رکھو. اگر کچھ زیادہ شوق ہو کوئی چیز منہ میں چبانے کا, کیونکہ جانوروں کی طرح چرنے کا شوق ہے کہ بس منہ میں کچھ ہونا چاہیے. اصل میں یہ بھی ایک شوق ہے کہ بس منہ چلتے رہے, جیسے جانور ہے نا, ہر وقت کچھ نہ کچھ چرنا ہے, بس چلتا رہے, کچھ نہ کچھ نہیں ملے تو چوئنگم میں ڈال لو, بس منہ چلتا رہے. آرام بھی دینا چاہیے, منہ کو بھی آرام دینا چاہیے. فرمایا کہ نافع ماں پر مہر خود ببریدان, اللہ تعالی نے اپنی محبت کی شرط پر ہماری ناف کو کاٹا, اور عشق خود درجانے ماں کاریدان, اپنی عشق کو, اپنی محبت کو ہماری جانوں میں پیوست فرما دیا, اپنی محبت کی چوٹ لگا کر اس دنیا میں بھیجا. ہماری وہ محبت کی جو چوٹ ہے, وہ اللہ تعالی نے وہ محبت کا درد ہماری جانوں میں رکھا, اس چوٹ کو ہماری جانوں میں پیوست فرما دیا, اور وہ محبت کی چوٹ ہمیں لگا دی. لیکن سوال ہوتا ہے, میرے مرشد فرماتے وہ چوٹ کا ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا. فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چوٹ کا پتہ ایسا نہیں چلتا, ایک عمر کے بعد پتہ چلتا ہے اور پھر سردی کے زمانے میں پتہ چلتا ہے. کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, یا کوئی چوٹ لگتی ہے پرانی, یا لاٹھی چارج کھایا ہوتا ہے, ڈنڈے کھائے ہوتے ہیں, یا بازار میں پکڑے جاتے ہیں تو ڈنڈے پڑتے ہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے, تو ڈنڈے کھاتا ہے نا, پھر اس کی چوٹ سردی میں درد کرتی ہے. اس چوٹ کا درد سردی میں ہوتا ہے, جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں پوروی زبان میں کہ جب پوروا ہوا چلتی ہے, جب پوروا ہوا چلتی ہے تب اس چوٹ میں درد ہوتا ہے. یعنی مشرق سے جب ہوائیں چلتی ہے, سردی کے زمانے میں ہوا مشرق سے چلتی ہے, جب مشرقی ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ہوا ہے, تب وہ جو پرانی چوٹ ہوتا ہے اس میں درد اٹھتا ہے. پرانا ایکسیڈنٹ یا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہوتا ہے تو وہ درد اٹھ جاتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو چوٹ لگائی ہے, اس کے لیے بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں, وہاں وہ پرانی چوٹ میں درد اٹھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اس چوٹ میں درد کے لیے ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہے. ایک تو صحبت اہل اللہ چاہیے تاکہ وہاں چوٹ میں درد اٹھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ قلب کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ لگتا ہے, وہ پت کہتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں, میں سانڈ نہیں ہوں, میری گردن میں میرے محبوب کی, میرے محبوب کی فرما برداری کی رسی میری گردن میں ہے اور میں غلام آزاد نہیں ہوں, میں غلام ہوں. شرط یہ ہے کہ جو اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں غلام وہ بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جو اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں در حقیقت غلام وہ بھی ہیں, آزاد دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہاں خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ تعالی کی غلامی کا توق اپنی گردنوں میں تسلیم کرتے ہیں, وہ خوش قسمت ہے, آزاد کوئی بھی نہیں ہے. جو اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں نا, واللہ آزاد کوئی نہیں ہے, ہر شخص غلام ہے. فرق یہ ہے کہ ایک نفس و شیطان کا غلام ہے اور ایک رحمان کا غلام ہے, یہ فرق ہے بس. جس کو وہ کہتے ہیں شریعت کی کیا تم قید میں ہو, شریعت کی قید, تو جو یہ شریعت کی قید میں الحمدللہ یہ قید ہمیں پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اور اس قید کی عدل کوئی میعاد نہیں ہے, شکر ادا کرتے ہیں. اور تمہاری جس قید کو سمجھ رہے ہو, تم بھی اپنے گالوں کو چھیلنے کی قید میں ہو, بغیر اس کے ہل نہیں سکتے. سونے کے الگ کپڑے, نماز کے لیے اگر کبھی نکلائیں گے اس کے الگ کپڑے, صبح واک کرنے کے لیے جائیں گے اس کے لیے الگ کپڑے, دفتر جائیں گے اس کے لیے الگ کپڑے, دفتر سے واپس آئیں گے اس کے لیے الگ کپڑے, شادی میں جانا ہوگا اس کے لیے الگ کپڑے, بازار جا رہے ہوں گے اس کے لیے الگ کپڑے. بتاؤ کوئی آزاد ہے؟ یہ سارا دن تو غلامی میں لگے ہوئے, پہلے گالوں کو چھیلیں گے رگڑ رگڑ کر, تو یہ کس بات کی آزادی کیا کہتے ہیں؟ آزادی اگر سمجھ نہیں ہے, میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت معاشر عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نواب چھتاری کیا تشریف لے جا رہے تھے, حضرت نے جو ٹوپی پہنی بھی تھی اس ٹوپی میں تیل کا کچھ اثر تھا, تو حضرت کے سر میں تیل کی مالش کی تھی میرے مرشد نے, تو اس سے تھوڑی سی پیلاہٹ آ گئی تھی ٹوپی میں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ مولا عالیہ, فرمایا کہ میں نے عرض کیا حضرت پھول پوری سے کہ حضرت آپ نواب کیا تشریف لے جا رہے ہیں, ذرا ٹوپی تبدیل فرما لیجیے. حضرت پھول پوری نے ناراض ہو کر فرمایا کہ کیا عجیب بات کرتے ہو, اسی ٹوپی سے میں نے اللہ تعالی کے حضور میں نماز پڑھی ہے, تو جس ٹوپی کے سے میں اللہ کیا جا سکتا ہوں, اگر نواب کو پسند نہیں ہے تو ہمیں اس کے یہاں جانا پسند نہیں ہے. آزادی اس کو کہتے ہیں. تو حضرت اسی طرح تشریف لے گئے, سبحان اللہ, آزادی اس کو بولتے ہیں. لیکن اس آزادی کا فرق یہ ملتی آزادی, ایک غلامی سے سب سے آزادی, اور ایک سے آزادی کی سب کی غلامی مل رہی ہے. یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی غلامی کا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی غلامی, اللہ والوں کی غلامی یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے. جیسے اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ والوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے, وہ دلیل ہے حدیث شریف کہ میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا, میں مریض تھا میری آیات کو نہیں آیا. سبحان اللہ, اللہ آپ پیاسے آپ مریض, ہاں میرا فلا بندہ اگر اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا. اللہ والوں کی, مولا رومی فرماتے ہیں خدمت او خدمت حق کردنس, اللہ والوں کی خدمت کرنا یہ اللہ گویا اللہ تعالی کی خدمت کرنا ہے. تو اللہ والوں کی غلامی یہ در حقیقت ساری دنیا کی غلامی سے چھٹی ہے, ایک اللہ کی غلامی اس سے مل جاتی ہے, اللہ تعالی کی فرما برداری ملتی ہے, ورنہ ساری دنیا کی غلامی کرنی پڑتی ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک تو اللہ والوں کی صحبت سے وہ دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ ابھرتی ہے, ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور اس سے وہ سمجھتا ہے, اس کو وعدہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہتے ہاں بے شک, میری روح نے نعرہ لگایا تھا, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو ایک آہ تو گریباں نہیں رہا. وہ کہتا ہے کہ کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم فریاد کرتے ہیں. بس آج سے شرعی پردہ ہوگا, آج ہم داڑھی رکھیں گے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں گے, لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے ہیں, اللہ کے تھے, اللہ تعالی کے ہیں اور اللہ تعالی کے رہیں گے. پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کیفیت سے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ یہ نعرہ لگاتا ہے. لیکن فرمایا ایک بات اور بھی ہے, بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, اور اس کے رونے سے سب ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں گھر والے. کیوں؟ کیونکہ بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے. جو بچے روتے نہیں ہیں نا وہ زندہ نہیں بچتے. کیوں بھائی صاحب؟ جو بچے روتے نہیں وہ زندہ نہیں بچتے, اور اگر بچے روئے نہیں تو دائی اس کو الٹا پکڑ کر پیٹ پر تھپڑ لگاتی ہے, تھپا تھپ. سیکھ لیں کام کی باتیں. وہ بچہ رونا شروع کرتا ہے, اب ماں کو اور باپ کو تو غصہ آتا ہے, جو خصوصاً جس کو یہ بات نہ بولے وہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, تو میرے بچے کو مار رہی ہے. تو یہ مارنا ظلم نہیں ہے, سبحان اللہ, یہ مارنا ظلم نہیں ہے, کیونکہ بچے کو رولانا مقصود ہے, اور بچے کا رولانا, بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے, اور بندے کا رونا اس کے ایمانی حیات کی علامت ہے. اس طرح سے بچے کے کام رونے سے بنتے ہیں. ابا کوئی کام نہیں کرتا نا, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ ابا مجبور ہوتا ہے کام کرنے پر, لاکھ پھر انکار کرے پہلے, لیکن رونے, بچے کے رونے کی وجہ سے, اب باپ کی کام کی تاخیر میں, باپ کے کام کرنے کی تاخیر بچے کے رونے کی رفتار میں تیزی پیدا کر دیتی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں بچے کا رونا, بچے کا کام رونے سے بنتا ہے, اور بندے کا کام بھی رونے سے بنتا ہے. لیکن یہ رونا آتا کیسے؟ معرومی فرماتے ہیں بشنو ازنے حکایت می کنت, باسری کی نہ سنو, بانسی بجانا حرام, اس کا سننا حرام. لیکن یہاں مولانا ایک بات سمجھا رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جا کے بانسی شروع کر دے, اس کا بجانا حرام, اس کا سننا حرام. نہیں, ماں ایک بات سمجھا رہے کہ دیکھو بانسری جو ہے, بانسری اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے آہو فغا کرتی ہے, روتی ہے, اس کو سنو. کیوں؟ مانا یہ سبق دے رہے کہ جس طرح بانسری اپنے باس مرکز باس سے کٹ کر آئی ہے, وضح جدائی شکایت میں کنم, اور اس جدائی کی وجہ سے در حقیقت اس کی نے وہ شکایت کر رہی ہے, ایک قصہ بیان کر رہی ہے, اس جدائی کے غم کو پیش کر رہی ہے. تو معرومی یہ سمجھ دے رہے ہیں کہ جس طرح بانسی اپنے مرکز باہر سے کٹ کر آئی ہے اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے، تم بھی اپنے عالم آخرت عالم ارواح سے کٹ کر آئے ہو، تم بھی اپنے مرکز کو یاد کر کے رو. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بانسی خود نہیں بجتی، بجانے والا چاہیے. بانسری خود نہیں بجتی، بجانے والا چاہیے. فرمایا رونا آتا نہیں ہے، رلانے والا چاہیے. وہ کیسے؟ ایک سرا منہ میں اور ایک سرا اس کا منہ سے باہر ہوتا ہے. نغمے بانسری کے اندر موجود ہیں، نغمے بانسری کے اندر موجود ہے. وہ منہ میں ڈال کر سب ہوا نکالتا ہے، بس اس سے وہ جو ہے، اور اپنا ہاتھ رکھتا ہے، وہ انگلیوں کے اوپر نیچے کرنے سے اس میں سے سر نکلتے ہیں. اگر سر اندر نہ ہوتا تو کیسے نکلتے؟ فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے نغمے، اپنے قرب اور اپنے تعلق کی جو نغمات ہیں وہ ہماری جانوں میں رکھے ہیں. وہ لذتیں، وہ بہاریں، وہ مستیاں، وہ مزے ہماری جانوں میں رکھے ہیں. لیکن ہمیں کیوں فائدہ نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ ہمیں رونے والا، ہمیں رونے رلانے والا نہیں ملا، اور رلانے والوں کے پاس ہم بیٹھے نہیں. وہ کیسے؟ فرمایا ایسا رلانے والا ہو کہ جو مرتبہ ہے جسم میں تو اس دنیا کے اندر ہو، اور مرتبہ ہے روح میں عالم آخرت سے اس کا تعلق ہو. کیونکہ ایک سرا منہ میں، ایک سرا باہر ہونا چاہیے. ہاں، لہذا وہ نغمے ہماری جانوں میں موجود ہیں. لہذا جب وہ رونا شروع کرتا ہے، وہ جو شیخ وہ اپنے قلب کی گرمی کو، طالب کے قلب میں پر اثر انداز کرتا ہے اپنے قلب کی گرمی کو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بھی مستیاں پیدا ہوتی ہیں، رونے کا دل چاہتا ہے، کچھ اندر نغمے جنم لیتے ہیں اور گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. واللہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت بادشاہت ملے بادشاہت کو ٹھکرا دے. وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گدائے میں گدام، میں اپنے شیخ کی خانقاہ کے ایک ادنا گدا ہوں، لے کے وقت مستی بھی جس وقت اللہ کے نام سے مست ہوتا ہوں. گدائے میں گدام، لے کے وقت مستی بھی جس وقت اللہ کے نام سے مست ہوتا ہوں، تو حکم بر ناز بر فلک، حکم بر ستارہ کرب، آسمانوں پر ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکم چلاتا ہوں. میں فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی خانقاہ کا ادنا گدا ہوں، لیکن اللہ کے نام سے جب مست ہوتا ہوں، وہ مستی جو شیخ کے قلب سے میرے اندر منتقل ہوئی ہے، وہ گرمی نتیجہ یہ کہ اندر نغمے شروع ہو جاتے ہیں. آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسے قرب محبت ہوتا رہتا ہے. وہ سر اندر موجود ہے ہماری جانوں میں. لہذا عاشق جب روتا ہے اس سے رونے کی لذت پوچھو. حالانکہ رونا ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن محبت میں رونا اس کی لذت، اس کا مزہ ایسا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی عینین حتالتین، کہ اللہ میں آپ سے وہ دو آنکھیں بطور رزق مانگتا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کیوں فرمانگا؟ فرمایا اس لیے کہ ان نفسن لن تموتا حتی تستکملا رزق، کہا کہ اس جاندار کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے رزق کو کمپلیٹ اور مکمل استکمال نہ کر لے گا. تو کیا مطلب؟ جب تک وہ دو رونے والی آنکھیں مجھ کو ایسی نہ ملے جو موسلا دھار بارش کی طرح بسنے والی ہو، اس وقت تک مجھ کو موت نہ آئے. یہ شرح میرے مرشد کی ہے کہ ایسی آنکھیں بطور رزق دیجئے، عینینی حتالتین موسلا دھار بارش کی طرح، جو کیا کریں؟ تسقیان القلب، آہ میرے دل کو سیراب کر دیں. وفی روایت تشفیان القلب، میرے دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام دے. آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں پتا یہ چلا کہ رونا، یہ رونا بوجہ محبت کے ہے، لیکن چونکہ اس کی علت بہت خفیف ہے، علت اس کی بہت خفیف ہے، اس لیے رونے کو محبت کا قائم مقام بنا دیا. لہذا یہ رونا بوجہ محبت کے ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ محبت کے، تو اس حدیث شریف کے اندر تو من خشیتی کا فرمایا، خوف ہے. تو بات یہ کہ یہ خشیت جو ہے عظمت ہے، اور محبوب کی عظمت بھی دل کے اندر ہوتی ہے. کیا؟ کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لہذا یہاں خشیت فرمانا یہ عظمت کی وجہ سے، لہذا یہ عظمت بھی بوجہ محبت کے ہے. کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور خشیت کی قید اس لیے بھی لگا دی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ رو کہ اب نہ کہیں پہنچے مجھ سے تجھ کو غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. کیونکہ محبت جب بے قابو ہو جاتی ہے اس کو خشیت کے پابند بنا دیا, کیونکہ جب محبت بے قابو ہو جاتی ہے وہی بدعت بن جاتی ہے. جب محبت بے قابو ہو جاتی ہے کیونکہ محبت کو خشیت کی لگام رکھی گئی اس کے لیے محبت کے لیے, کیونکہ جب محبت بے قابو ہو جاتی ہے نا, نہیں جی ہمارا جی چاہ رہا ہے, تو پھر کیا ہے وہی چیز جو ہے بدعت بن جاتی ہے پھر, کہ جی ہمارا دل چاہ رہا ہے, اور ہمارا دل چاہتے چاہتے وہ شریعت کے حدود بھی پھلانگنا شروع کر دیتا. اور جب خوف ہوتا ہے نہیں میرا محبوب ناراض ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے نہیں بھائی رک جاؤ بس اتنا ہی ہم کریں گے. پتہ یہ چلا کہ محرم کا زمانہ آ رہا ہے, حلیم پکانے کا شوق ہو رہا ہے, اور پھر حلیم بھی کیسے پکا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈنڈے لیتے ہیں, گانے چل رہے ہیں, اور ڈسکو ڈانس بھی ہو رہا ہے ساتھ میں, کہ ہاتھ تو کہیں اور ہے اور پیچھے کوئی اور چیز ہے وہ مٹک رہی ہوتی ہے. تو کیوں خوف ختم ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, لہذا نتیجہ یہ ہوا. نتیجہ اچھا, پھر حلیم پکانا اور کھانا اور کھلانا اتنا ثواب کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت اجر کا ذریعہ ہے, بڑے ثواب کی چیز ہے, اور ثواب اس وقت اور زیادہ ملے گا جب حلیم کھا کے موشن بھی لگ جائیں, اتنی ٹھوسو اتنی ٹھوسو, اور محرم کا شربت بھی. لیکن ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ محرم کا شربت میرے مرشد کا ایک مضمون ہے کہ دیکھو ان حسینوں کو مت دیکھو, ان جن کی جوانی تم دیکھ رہے ہو جب ان کا بڑھاپا دیکھو گے اب پھر کیا ہے, اب ان سے نظر بچاؤ گے. لہذا لڑکوں کو تو کوئی شربت پلائے گا, جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے سب ان کو شربت بھی پلائیں گے, کہا صبر کرو ذرا پستہ بھی پیس کے دیتا ہوں میں, بادام والا تمہیں شربت پلاؤں گا. اور بڑے میاں کو مفت کا بھی شربت نہیں ملے گا, محرم کے شربت تو مفتی ہوتا ہے نا, گو کے لوگوں سے چندہ وصول کر کر کے آتے ہیں, اور بڑے میاں کو کوئی مفت کا بھی نہیں پلائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں جو شکلیں بگڑنے والی ہیں, ایسی بگڑنے والی شکلوں پر کیوں بگڑتے ہو؟ لہذا محبت کو پابند بنا دیا خشیت سے, تاکہ وہ محبت حدود نہ پھلانگ جائے. جیسے ایک شخص نے حکیم الامت فرماتے ہیں, ایک شخص نے کہا میری نانی اتنی عبادت گزار اتنی عبادت گزار, چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئی. تو اتنی عبادت نہیں کرنی کہ بھائی جنت سے بھی آگے چلے جائیں. ہر چیز کی ایک حد ہے سبحان اللہ, اور وہ حد سنت کے ذریعے پابند بنا دیا. اس لیے تو شیخ چاہیے کہ شیخ جو ہے شیخ مثل اس ڈنڈے کے ہوتا ہے جو کہ پودے کے ساتھ لگاتے ہیں ڈنڈے کے پودے کی استقامت کے لیے, کیونکہ استقامت باب استفعال ہے, خود استقامت نہیں ملتی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, طلب کی خاصیت ہے کہ نہیں ہے. لہذا وہ استقامت پودے کو استقامت کے لیے ڈنڈا لگائے جاتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ڈنڈا خود مستقیم ہونا چاہیے. اس لیے صراط المستقیم فرمایا, کہ پتہ چلا وہ ڈنڈا خود ہی کمزور ہے کہ ادھر ہوا آئی وہ شاخ یوں ہوئی تو ڈنڈا بھی ساتھ میں وہیں چلا گیا. پتہ چلا کہ جی گھر میں فوتگی ہوئی, اب بھابھی رو رہی ہیں, بھابھی روئی ان کے غم کو دیکھ کر, ان سے آج لپٹ گئے مجھے بھی بڑا غم ہو رہا ہے. علی سسر مر گیا تو سالی کو تسلیاں دے رہے ہیں کمر پر ہاتھ پھیر کر اور کندھے سے لگا کر, کیونکہ ان کے غم میں ان کے بھی آنسو نکل رہے ہیں, کیونکہ سسر مر گیا نا تو سالی کو بیچاری کو غم ہے, اب وہ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں. شادی ہوئی, شادی منتظر ہیں کہ جلدی سے قناعت لگے کب وہ عورتوں میں گھس جائیں, منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر کہ ذرا بھائی مردوں میں کھانا لگا دو, نہیں کوئی نہیں ہلے گا, عورتوں میں کھانا پکانے کے لیے سب میں بھی جاؤں گا, وہاں کھانا دینے کے لیے سب تیار. عجیب ہے, وہ منتظر ہیں کسی طرح کنات ہٹے ہم بھی اندر گھس جائیں. اس لیے میرے پیارے دوستوں سبحان اللہ، اس لیے من خشیتی کا کی قید لگا دی، اور تسقیان القلب، پتہ چلا رونا یہ دل کی سرابی کا ذریعہ بنتا ہے اور رونا دل کی بیماری کو اچھا کرتا ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پائے دل سالکہ عشق حق ہے، دوائے دل سالکہ عشق حق ہے، دلوں میں گرچہ بہت بیماریاں ہیں. اگر دلوں میں بیماری ہیں، اگر دلوں تو اس کے کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں رکھی ہے، بس اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، شیخ ایک سرا اس کا، اس کو جسم کے اعتبار سے زمین پہ رکھے گا، کہے گا بس اپنی روح کو اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کی آسمان کی طرف اڑاؤ، مت روح کے اعتبار سے زمین پر رہو. نہیں تو یہ ہوگا نہ، ورنہ حسینوں کے چکر میں پھنس گئے، ساری زندگی غیر اللہ میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہو گے، اور وہ جو محبت کا خزانہ تم نے اندر چھپا ہے اسی کو اپنے ساتھ لے کر دفن ہو جاؤ گے، اور تمہاری مٹی ملٹی پر مٹی رہے گی. اور اللہ والوں سے سیکھ لیا کیسا اپنے کو حوالے کر دیا، بانسی اپنے کو حوالے کرتی ہے نا تب نہ بچتی ہے. اب وہ گندے منہ میں بھی ڈال رہا ہے جس منہ میں تھوک لگا ہوا ہے. ارے مولانا ادھر آئیے آئیے، میں تو آپ کا بہت دیر سے منتظر تھا، آئیے. ہماری طبیعت تماری ہاں، وہ بانسری جو ہے کچھ کہتی نہیں ہے، وہ منہ میں ڈالتے ہیں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا بانسری خود بجتی نہیں ہے، بجانے والا چاہیے. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں اپنی محبت کے جو نغمے رکھے ہیں وہ خود نہیں بجتے، بجانے والا چاہیے. شیخ کی صحبت سے ہی بات پیدا ہوتی ہے. اس لیے وہ بانسری کے اندر ضروری ہے پہلے کچھ سوراخ بھی کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ پھر وہ رکھتا ہے اس بانسری بجا انگلی، پھر اس سے وہ سر نکلتے ہیں نغمے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں یہ پانچ کام کر لو، تاکہ جو ہے تمہارے وہ صلاحیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نغمے کے لیے کن تم سوراخ کر لو، کچھ چیز بنا لو جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے نغمے نکلیں گے، پھر وہ سر بجے گا. پھر نہ صرف یہ کہ تم مست ہوگے بلکہ ایک عالم تم کو دیکھ کر مست ہوگا، کیونکہ جس کے قلب میں مولا ہوتا ہے واللہ اس کے جسم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے قلب میں مولا ہے. دلیل دیکھیے، بدیہی ایک بات ہے، عقلی ایک دلیل، جس برتن میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے دور سے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ نہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے، سب برتن کو دیکھ کر، جس گلاس میں ٹھنڈا پانی ہو تو مظروف جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ظرف اپنے برتن کے ظاہر کو بدل دیتا ہے. ایک ٹھنڈا مظروف ٹھنڈا پانی اپنے برتن کے ظاہر کو بدل دے، جس کے دل میں خالق برف ہو اور جس کے دل میں خالق سورج اور چاند ہو، اور اس کے ظاہر سے پتا نہ چلے گا کہ اس کے قلب کے اندر مولا ہے، پھر سے دیکھ کر پتا چلے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو اللہ کے یہ خاص بندے رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ زمین پر چلتے ہیں. سبحان اللہ کیا پیارا ہے، کیا انداز ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، باپ بتاتا ہے دیکھو میرا بیٹا کیسے چلتا ہے، ایسے ایسے چلتا ہے، کیا کتنے پیار سے بتاتا ہے. اللہ تعالی نے کیسے پیار، کس محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ دیکھو میرے جو پیارے ہیں نا، میرے جو عاشق ہیں ایسے چلتے ہیں، ہماری عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں. صحابی فرماتے کہ ان المشی الحون، یہ مشی یہ چلنا جو ہون سے ہو یعنی دبا ہوا نرمی سے، فرماتے ہیں بسجیتی اللتی جبل علیہا، اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی تفسیر الرمانی میں لکھی کہ یہ وہ یہ عادت ہے ایسے گویا کہ پہاڑ کے اس پہ دبا ہوا ہے. لا یتکلف، نہ اس میں کوئی تکلف ہوگا، اور ولا یتبختر، اور نہ اس میں تبختر غرور و تکبر ہوگا، کیونکہ مریضوں والی چال بھی پسند نہیں ہے اور اکڑ کی چال بھی پسند نہیں ہے. ایسا نہ چلے کہ جیسے بالکل مریض چلا جا رہا ہے، ایسے یہ چال پسند نہیں ہے، بلکہ درمیانی چال ہے. سبحان اللہ، تو پتہ ہے نا جھک کر چلے. اس لیے نماز میں جھک کر نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، نہ پسندیدہ ہے کہ ایسے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. زیادہ صوفیوں کو زیادہ نہیں ایسے کھڑے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ایسے کھڑے ہونے کا، بلکہ ایسے درمیانی حالت سے کھڑو، نہ ایسے کھڑے ہو کہ ایسے بالکل نہیں، درمیانی حالت میں کھڑا ہو، یہ سنت طریقہ ہے. درمیانی حالت. تو اللہ تعالیٰ کو بھی درمیانی حالت پسند ہے، نہ چال میں اتنا تکلف ہو کہ ایسا لگے کہ کوئی حسینہ عالم چل رہی ہے. مرد بھی چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم لیے اور ایسے مٹکتے ہوئے چل رہے ہیں، پیچھے سے بھی کچھ تحریک دبر کے ساتھ، اور یہی حرکت حلیم پکاتے ہوئے ہوتی ہے. یہ مطلوب نہیں ہے کیونکہ بالکل ایسے نازو ادا والی چال یہ ناپسندیدہ ہے، اور مریضوں والی چال بھی کہ ایسے بالکل چل رہے نہیں، تھوڑا تیز چلے، درمیانی رفتار سے ہو، زیادہ تیز بھی نہ چلے، کیونکہ وہ زیادہ تیز چلنا مومن کو اس سے انسیت نہیں ہوتی ہے. تذہب بہاء المومن، وہ جو مومن کی جو انسیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا انداز ہے کہ عاشقوں کی چال بھی بتا دی، دیکھو میرا بیٹا ایسے چلتا ہے، واہ. تو بانسری کو بجانے والا چاہیے، آہ میرے مرشد فرماتے، لیکن شیخ ایسا ہو کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، ایسا شیخ ہو کہ مرتبہ جسم سے زمین پر ہو اور مرتبہ روح سے عرش اعظم پر ہو، یعنی اس کا یہ عالم ہو، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھتا ہو، تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، اپنے کو دے دے. تو جو ہماری جان میں نغمے ہیں وہ نغمے کیا ہوں گے، وہ شیخ اس کو وہ شیخ سکھائے گا، کہے گا پہلے تھوڑی سی ذرا کچھ سیٹنگ کرتا ہے نا، جیسے بانسری ہے وہ بانس کو بانس سے کاٹنے کے بعد بانسری میں کچھ سوراخ کرتے ہیں، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں پانچ کام کر لو. نمبر ایک کہ اپنے قرآن مجید کو درست کر لو، کیونکہ یہ قرآن مجید کا درست کرنا یہ واجب ہے. ایک صاحب کے نماز پڑھاتے تھے، ان کے ایک مقتدی نے دعوت کی، ان کو دعوت میں دال کھلائی، انہوں نے کہا عجیب ہے دعوت میں دال کھلاتا جبکہ قربانی کا گوشت بھی رکھا ہوا پھر بھی دال کھلاتا ہے. اس نے کہا دال اس لیے کھلائی کہ دال آپ کو بہت پسند ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، اس لیے میں نے آپ کو دال کھلائی کہ آپ کو دال بہت پسند ہے. نہ روزانہ نہ ہر رکعت میں آپ نعرہ لگاتے ہیں ولا الضال لی لیا. اگر کہا نہیں ہمیں گوشت پسند ہے، کہ آپ گوشت پسند ہے تو پڑھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کہا پھر ہم آپ کو گوشت بھی کھلائیں گے، اور موٹی 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 وات کو ذرا پر پڑھ کے پڑھے، مزیدار. اصل میں سب سے مشکل مخرج ہے، تمام مخارج میں سب سے مشکل ہے کہ زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں اوپر کے چار داڑوں سے لگتی ہے، ایسے کر کے سب سے مشکل مخرج ہے. منہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہونے دو کیا ہے، اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے منہ کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے منہ ٹیڑھا ہو جائے تو سبحان اللہ. چلی نہ شوخی کچھ بادے سبا کی، چلی نہ شوخی کچھ بادے سبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی. محبوب نے دیکھو نا، وہ حسین نکلا، بال کھلے کر کے ہوا چلی، بال بکھیر دیے، سبحان اللہ حسن اور نکھر گیا، بال بکھر گیا. اب قواعد کو نہ دیکھیے گا، میں قافیہ ملا رہا ہوں صرف، ضرورت شعری کی وجہ سے بعض چیزیں حذف کر دی جاتی ہے. بال بکھر گیا جس سے حسن نکھر گیا. لہذا یہ نہ کہے گا میں اردو کے قواعد کو خوب سمجھتا ہوں، بال بکھرتا نہیں ہے. قرآن مجید کو درست کریں کسی قاری صاحب سے روزانہ. نمبر دو، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. ایک اب میں واللہ حضرت والے کیا جتنی داڑھی کی تفصیل دیکھی اور سنی زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی اتنی تفصیل. ایک مٹھی داڑھی، اب دیکھیے نمبر ایک، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور مٹھی اپنی ہو، اپنے بچے کی، حجام کی، اور اپنی بیوی کی مٹھی نہ ہو، اور مٹھی تھوڑی کے نیچے سے ناپے، ایسا نہ ہو کہ یہیں سے ناپ لے، یہ گڑبڑ شروع ہو گئی. اور ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے، سامنے سے مٹھی، دائیں سے مٹھی، اور بائیں سے مٹھی، سبحان اللہ، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اور داڑھی کو کنگھی بھی کرے، دھوئے بھی، کنگھی بھی کرے، تیل بھی لگائے،
یہ بھی اس کے حقوق میں سے داڑھی کے کہ تغسیل دھوئے بھی تدہین بھی کرے تیل بھی تیل بازی بھی کرے اور داڑھی کو ایسے نہ چڑھائے یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ذرا کم سن بن جائے چھپا لے اندر یہ ایسے کرتے یہ بھی حرام ہے اس کو داڑھی چڑھانا کہتے ہیں داڑھی کو سامنے رکھے جھنڈا سر نگو سر نگو نہیں بلکہ سر بلند کیا جاتا ہے یہ داڑھی کا بچہ ہے اس کا بھی رکھنا واجب ہے اگر یہ منہ میں گھس جائے اس کو پیار سے سمجھا دے کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھستے میرے مرشد نے فرمایا اور دو جبڑے ہیں جہاں التقاء جبڑتین ہوتا ہے وہاں پر مرغی کی ٹانگ رکھی جاتی ہے اب دیکھیے مسئلہ سنیے مرغی سے مسئلہ سمجھیے مرغی کی ٹانگ کے نیچے کہتے ہیں نا زیر سرپرستی زیر سرپرستی اور جو سرپرست جتنا اعلی ہوتا ہے اس کے زیر جتنے ہوتے ہیں اعلی کی بالا کی وجہ سے زیر والوں کی بھی قدر ویسی ہوتی ہے تو ٹانگ کتنی اعلی چیز ہے بھائی تو جو زیر ٹانگ جو بال آ گئے بس وہ سلامت رہیں گے ہو گیا نا تب ادھر نا مرغی کی ٹانگ جہاں دبائی اب ٹانگ کے نیچے جتنے بال آ گئے ہو گیا نا التقاء جبڑتین میں آتی ہے نا بھائی یعنی جہاں جبڑے ملتے ہیں دونوں التقاء فکین ہو گیا نا یہ ایسے تو اب جو زیر ٹانگ آ گئے وہ سب سلامت رہیں گے اس کو صاف کر دیں سبحان اللہ آسان ہو گیا نا بھائی آسان ہے نا اور پھر یہ داڑھی داڑ سے ادھر یہ داڑ یہاں سے اس سے نیچے نہ کاٹے لہذا سر منڈائے بال کٹوائے تو ادھر ذرا حد بنا لے اس سے زیادہ نہ کاٹے اتنی تفصیل ہو گئی پھر میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو جو داڑھی کے بال نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں جو نیچے گلے کے بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں اس کو نہ کاٹیں جو سینے کی طرف جا رہے ہیں یعنی نیک صحبتوں سے بھاگ رہے ہیں ان کو کاٹ دو وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے خط بنوانے کا طریقہ ہو گیا نا بھائی صحیح ہے نا اور داڑھی جب بنائے تو اپنی مٹھی میں رکھے کسی اور کی مٹھی میں نہ دے اتنی طاقت کا مظاہرہ مٹھی سے ہوتا ہے وہ مٹھی سے پکڑ لیتا ہے کیا چھڑا کے دکھا ہے نا ایسے مٹھی سے طاقت تو یہ کیسے ہوتا ہے جو اپنی مٹھی میں داڑھی ہو تو اس سے چھوٹی ہو سکتی ہے کیا اور ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کا طریقہ فقہا کا علماء کا محدثین کا اولیاء اللہ کا دینداروں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھے ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ رکھے اس کے ساتھ یہ مونچھیں اس کو باریک کر دے اس کو باریک کر دے سنت طریقہ یہی ہے مونچھوں کی سنت یہی ہے کہ اس کو باریک کر دینا چاہیے یہ رکھنا جائز ہے یہ لیکن ایک ہے کہ محبوب کو ناراض کرنا محبت میں تین چیزیں ہیں محبوب کو ناراض کرنا محبوب کو ناراض نہ کرنا اور محبوب کو خوش کرنا تو ادنا درجہ کیا ہے محبوب کو ناراض کرنا متوسطہ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ محبوب کو ناراض نہ کرنا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محبوب کو خوش کرنا تو مونچھے اگر اس کنارے پر آ گئی تو یہ محبوب کو ناراضگی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اور اگر یہ کنارہ کھول دیا تو ناراض نہیں کیا لیکن خوش بھی نہیں کیا دیکھیے نا جب بیوی سے پہلی ملاقات ہوتی ہے اگر کوئی آدمی اس کو تحفہ نہ دے تو کوئی گناہ ملے گا کیا اس کو کمیر دے دیا بس ٹھیک ہے ضروری ہے تحفہ دینا کیوں دیتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں جی محبوب کا حق ہے محبوب سے محبت کی خوشی میں دیتے ہیں کیوں صاحب یہی ہے نا کہ جی محبت کیا ہے ذرا محبت میں اسے دے رہے حالانکہ کوئی اگر نہیں دے گا تو کیا اسے گناہ ملے گا فتوا لے کر آئے تو پتہ یہ چلا کہ لیلا کی محبت میں عمل محبت سمجھ میں آ رہا ہے مولا کی محبت میں عمل محبت سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا یہ ہے اس کو باریک کر دے برابر کر دے ہوگی نا داڑھی نمبر تین کام اب بانسری کے سر بنانے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نغمہ پیدا کرنے کے لیے میرے مرشد یہ کام فرما رہے ہیں یہ ابتدا ہو رہی ہے اور اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہتے ہیں نا جی فیلڈ بنا رہے ہیں یہ فیلڈ بن رہی ہے ولایت صدیقیت کے لیے تیسرا کام یہ کرے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے یہ مردوں کے لیے ہے شاید عورتیں بھی ملاؤں کی تقریر سن لی، مولوی نے کہا ہوگا اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ساری عورتوں نے شروع کر دیا اور مرد کو پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. اور ہاں جی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انہیں کو کولیسٹرول بڑھ جائے، دیکھو صبح ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ واک کر رہے ہوتے ہیں. اور جن کو شلوار ٹخنے سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، چڈی پہنا دو ان کو، خوشی خوشی پہن کے جائیں گے، کتا بھی ساتھ میں رکھیں گے تاکہ پتہ چلے شلوار ایسے نہیں پھٹی، کتے نے پھاڑی ہے. یہ صبح ساتھ میں رکھیں گے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، کتے کے کارستانی ہے. تو مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں شلواروں کا ٹخنے سے اوپر رکھنا لٹکانے کا مسئلہ ہے، چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے، لٹکانے کا مسئلہ ہے. کیونکہ موزے سے بھی تو چھپتے ہیں، اس بالے ازار سے مراد چھپانا نہیں ہے بلکہ لٹکانا ہے. اس لٹکانے میں چادر بھی آ جاتی ہے کہ چادر سے چھپتا نہیں ہے، لٹکتا ہے. لہذا اس بالے ازار یعنی شلوار کو وغیرہ کو جو ٹخنے سے نیچے کا مسئلہ ہے، چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ چھپانا گناہ ہے، نہیں، مسئلہ ہے لٹکانا گناہ ہے. تو پتا چلا جو لباس اوپر سے آ رہا ہو اس سے نیچے نہ لٹکے. باقی اگر موزے سے چھپ جائے، اب سردی کا زمانہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت یعنی جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، ان کے لیے کتنا بڑی اہم چیز رکھی کہ سردی کا زمانہ آیا، چلو چمڑے والے موزے پہنو، یہ فرق رکھا. کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس سے تو ٹخنے چھپتے ہیں، تو ٹخنے چھپانے کا مسئلہ نہیں ہے، لٹکانے کا مسئلہ ہے. لہذا چادر جو سردی میں پہنتے ہیں وہ بھی نیچے نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چادر پہنے تو ہاتھ کو جو ہے نا چادر سے باہر نکال کے باندھنا چاہیے نماز میں، اندر چھپا کے مکروہ ہے، باہر نکال کے کرنا چاہیے. ہو گیا نا جی مرد کے لیے مسئلہ کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک ہے کہ برقعے بنائیں، لیکن برقعے کے کچھ خصوصیات کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ برقعہ چست نہ ہو، یہ سکھانے کی چیز ہے، برقعہ کھلا ہونا چاہیے. اور برقعے کی جو اوپر والی چادر ہے وہ ناف کمر تک ہونی چاہیے، لمبی چادر ہو وہ، تاکہ وہ برقعہ بھی کھلا ہو اور وہ چادر بھی بڑی ہو، تاکہ مزید اس میں ستر ہو جائے. اور پھر اس میں بیل بوٹیاں نہ لگی ہوئی ہوں، موتی بیل بوٹیاں، ایسا لگتا ہے W11 چلی جا رہی ہے. صاحب یہ اصطلاح ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعنی سمجھانے کے لیے، کیونکہ W11 بھی تو کلی مشکی کی نا، کوئی زیادہ سجی بھی ہوتی ہے، کوئی کم سجی بھی ہوتی ہے. ایک قاعدہ کلیا دے دیا، دیکھو یہ علمی کہتا ہے بالکل ایسا جیسے وہ گائے نہیں ہوتی ہے قربانی کی لاتے ہیں، اس پہ یہ گھنگرو اونگرو نہیں باندھنے چاہیے، چھنا چن چھنا چن. اور بالکل ایسے ہی برقع ہے آج کل کے، بس ایک تو چست ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی صفات میں سے کھلا ہونا چاہیے، جو علت اور مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا. اور پھر اوپر والی جو چادر ہو وہ ذرا لمبی ہو کہ کمر تک ہو، تاکہ خوب اچھی طرح چھپ جائے. اور پھر بیل بوٹیاں وغیرہ نہ ہو. جو شوق ہو، عورتوں کا شوق ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، جو سجے سجاوٹ ہو، لیکن وہ حق گھر کے لیے ہے، نہ کہ محلے کو دکھاتے پھرے. ہاں گھر میں پہنے بے شک، اپنی شوہر کی حیثیت کے موافق، اور شوہر کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا دل خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کپڑا اپنی حیثیت کے موافق اس کو دلائے، تاکہ اس کا یہ شوق پورا ہو. چلو ٹھیک ہے بھائی تمہارا ہے، چلو بھائی خوشی کی بات ہے، ماشاء اللہ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اچھی مستحسن ہے کہ شوہر بھی خوش ہوگا، تبھی تو کیسا کہہ سکے گا آ جا سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے. لیکن برقعے پر نہ ہو، برقعہ سادہ ہو، کھلا ہو، چادر لمبی ہو، اور اس پہ بیل بوٹی موتی ووتی نہ ہو، پھر کوئی حرج نہیں. باقی اس کو بولو کہ ٹھیک ہے آپ کپڑا پہن لو، آپ کپڑا لو، بالکل ہم حاضر ہیں، برقع سادہ. لیکن ایک چیز اور سکھانی چاہیے کہ اپنے بالوں کو بھی برقعے کے اندر رکھے. اچھے اچھے دیندار ہیں، وہ بال برقعے کے باہر ہوتے ہیں، حالانکہ بالوں کا پردہ ہے. برقع تو پہن لیا، برقع تو پہن لیا، لیکن وہ بال سارے باہر ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے اپنی ماں بہنوں کو. ہاں وہ کہے گرمی لگتی ہے، ان سے کہہ دے واقعی ہم جانتے ہیں کہ گرمی تو لگتی ہے، تکلیف تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو تھوڑا سا برداشت کر لو. پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت، پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت، تو کیا راحت بھی انتہائی نہ ہوگی؟ شک تکلیف ہے، ہم کب انکار کرتے تکلیف نہیں ہے؟ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم انکار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے اس چیز سے، لیکن یہی کہتے کہ اللہ کے لیے اس کو برداشت کرنا. اور چوتھا کام میرے مرشد فرماتے ہیں، نظر بچاؤ، مت دیکھو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو. لیکن ایسا نہیں سر سو نیچے کر کے جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے دیکھ لیا کہ میری آپا تو نہیں کھڑی ہوئی، اور آپا کہہ کر آپا کا بہانا بنا کر پاپا کو بھی دیکھ لیا اور اس پر بھی چھاپا مار لیا. بد نظری کی لعنت اپنے اوپر حاصل کر لی. یہ وہ میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ حرکت ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالی سے ملانے میں بڑی رکاوٹ ہے. پھر عجیب ہے، یعنی فون پہ بیوی سے بات کر رہا ہو پتا چل جائے گا، اور بینک والوں سے بات کر رہا ہو پتا چل جائے گا بیوی بولے ہاں کیا بات، کیا ہے، کام کا وقت ہے، بولنا جلدی، کیا اچھا ٹھیک ہے لے آؤں گا بعد میں فرق کروں. اتنی دیر میں موبائل فون سے آ گیا، ایکسکیوز می سر آپ کی بیلنس آپ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ہاں صحیح ہے. حرکت پتا چلے گا کسی کس سے بات کر رہا ہے. پڑوسن سے تو بڑے مسکرا کر بات کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا کہ شادی ہوتی ہے فکر میں ہوتے کس طرح عورتوں کے تمبو میں گھس جائیں بس. اور فوجگی ہوئی تو کھانا لائے ہمیں، کیونکہ ابا کا ولیمہ بھی ہوتا ہے نا مرنے کے بعد. جب ولیمہ ہوا تھا ہم تھے نہیں، اور جب اب ولیمہ ہم کر رہے ہیں ابا نہیں ہے. یہ کھانا ہونا چاہیے نا، اور پھر خواتین میں کھانا پہنچانے کے لیے سب تیار ہیں، میں بھی جاؤں گا میں بھی جاؤں گا. یہ نفس ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں ایسے ذلیل کرتا ہے نفس ہمیں. حیرت ہے کہ دیکھو بھائی دینداری دیکھو، اپنی حرکت دیکھو، کس میں چیز میں تمہیں مبتلا کر رہا ہے. لیکن وہ ہیں پالے کی ساری بہنوں کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیوی کوئی کام بول دے نہیں وہ نہیں کرنا. عجیب معاملہ. تو فرمایا کہ نظر بچاؤ. اور اسی طرح لڑکے، لا یجوز النظر من فرق الى قدمی، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا ان کو جائز نہیں ہے، اس سے بہت بچے. فتنہ ہی ہے یہ، شدید نہیں ہے اشد ہے، بلکہ شدید بھی نہیں اشد ہے یہ فتنہ. اور ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، بڑے اس پر بڑی دلائل اور وہ سب کچھ پیش کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوتےلے بیٹے کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے بٹھاتے تھے. علامہ شامی نے لکھا اور یہ بھی لکھا کہ کانا صبیان خوبصورت تھے. اور امام محمد کے بارے میں لکھا کانا صبیان خوبصورت تھے. لیکن سبحان اللہ، یجلسو فی درسی خلف ظہری مخافت عینی ما کمال تقویٰ ہو. سبحان اللہ، ارے یہ تو حرام ہے واللہ، اپنی عزت بچانے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے حرام تو حرام، بعض مرتبہ جائز کام چھوڑنے پڑتے ہیں. کیوں جناب؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے، مشہور واقعہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے سفر پر تھے، ساتھی ہم سفر تھا، آپ نے اس کو بتا دیا میرے پاس 1000 اشرفی ہیں. باتوں باتوں میں ہو گئے. ایک دن صبح صبح اس نے شور مچا دیا کہ میری 1000 اشرفیہ گم ہو گئی. حالات میں واقعہ لکھا ہے، شور مچا دیا 1000 اشرفیہ گم ہو گئی. اب سب کی تلاشی شروع، امام صاحب کی بھی تلاشی، نہیں ملی 1000 اشرفیہ. جب سفر ختم ہوا تو آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کے پاس 1000 اشرفیہ تھی، وہ کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو میں نے سمندر میں پھینک دی. اس نے پوچھا کہ 1000 اشرفیہ، اتنے بڑے مال کا آپ نے ضیاع اور نقصان کیسے برداشت کر لیا؟ فرمایا وہ عزت کی وجہ سے کہ جو لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہیں اور حدیث شریف مجھ سے پڑھتے ہیں، لہذا میں نے اپنے اوپر جھوٹ کا الزام اور تہمت سے بچنے کی خاطر سے اس مال کو ضائع کرنا گوارا کر لیا. پتہ یہ چلا کہ بعض مرتبہ اپنی عزت بچانے اور دین کی خاطر سے حرام تو حرام، حرام تو ہے ہی بچنا، جائز کام بھی چھوڑنا پڑتا ہے جناب، جائز حق چھوڑنا پڑتا ہے. حالانکہ امام صاحب کا جائز حق تھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ دین کے مقتدا تھے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس پر جو محتم بالکذب ہو، جو راوی محتم بالکذب ہو، جس پر جھوٹ کا تہمت بھی لگ جائے اس سے حدیث نہیں لیتے، جس پر تہمت بھی لگ جائے تو پتہ یہ چلا کہ جو دینداروں کے لیے دینداروں کے قواعد کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں حرام تو حرام، گناہ تو گناہ، شبہ گناہ سے بچنا یہ ہے تقویٰ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا، ابتدا کے اندر یہ قول ہے کہ جو شخص تقویٰ چاہتا ہے وہ شبہ گناہ سے بھی بچے. پتا چلا حرام تو ہے ہی حرام، شبہ گناہ سے بھی بچنا ہے. لہذا اس لیے اس زمانے میں یہ مسئلہ کسی امام کے لیے درست نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ محلے میں دور کسی بڑھیا سے بھی بیٹھ کر فٹ پاتھ پر بات کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کی سنت ہے یہ کہ آپ نے بڑھیا ہی آپ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے، دور سے دیکھیں گے مولوی صاحب کو دیکھو سیٹنگ کر رہے ہیں، اب وہ دور سے پتہ نہیں چلے گا کہ بڑھیا ہے، کیونکہ آج کل کی بڑھیا بھی D7 سے کم نہیں ہوتی، ایسی لشپش شادی ہو تو پتا چلے کہ ایسا کہ جوانوں سے بھی دو ہاتھ آگے. تو یہ اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. دور سے دیکھیں گے وہ دیکھو امام صاحب کی بھی سیٹنگ چل رہی ہے، مولوی صاحب بھی لگے ہوئے. تو اس لیے اپنے کو تہمت کے بچانا چاہیے. تو یہ تو وہ کام ہے کہ جو جائز بھی ہے، لیکن پتا چلا اللہ اکبر اللہ تعالی کی محبت پانے کے لیے جائز کاموں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے بس. ہاں تو حرام جب جو لڑکوں سے جن کے ہی مسئلہ، جن سے تنہائی ویسے ہی حرام ہے جیسے جیسے نامحرم عورت سے، بھابھی اینڈ سالی سے. ایسا نہیں سالی با آ گئی دلہا بھائی دلہا بھائی دلہا بھائی دلہا بھائی اچھی بھی ہو، سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہے. حیرت کی بات ہے، دیندار ہم لوگ کہلاتے ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے ہمارے. ہر کام ہو گیا. پانچواں کام یہ کہ اللہ اکبر، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، وہ مرکز ہے، سبحان اللہ، اس دل میں بھی خیالات نہ پکا ہے. ایک تو خیالات کہ گناہ کی اسکیمیں، گناہ کے تقاضے تو ہوتے ہیں ہوتے رہیں، اور دوسری یہ چیز کہ اپنے کو کچھ سمجھے نہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے کو مٹا کے رکھے. جب دانا گلو گلزار کب بنتا ہے؟ جب وہ خاک میں ملتا ہے. تو جو لوگ اپنے کو مٹاتے ہیں واللہ اللہ کی محبت انہیں کو ملتی ہے. اب یہ پانچ کام کرنے سے کیا ہوگا؟ فیلڈ بن جائے گی، ہموار ہو جائے گی. اب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں شیخ کو پکڑے کہ جی آپ کی اس باتوں پر عمل کیا، اب دل میں وہ اللہ کی محبت کی کھیتی بسائیے اور اڑائیے ہمیں تاکہ ہماری بھی وہ لے نکلے. اس لے سے بانسری خود بھی مست ہوتی ہے، تب تو دوسروں کو مست کرتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت جب ملتی ہے تو وہ محبت پہلے لازمہ ہوتی ہے، تب متعدی ہوتی ہے. پہلے وہ خود مست ہوتا ہے، پھر اگلے کو مست کرتا ہے. جب نہیں کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا، اور نہیں جب چوٹی کھائی تو زخم دل دکھاؤں کیا. اس لیے مست ہونے کے لیے ضروری ہے، مست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مست ہو. جو ظالم درد دل اللہ تعالی کی محبت خون تمنا نہ جانتا ہو، وہ خون تمنا کا سبق کیسے دے گا، کیسے سکھائے گا؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برتائیں گے. جو ظالم خون تمنا کا خود ہی سبق نہیں پڑھ رہا، کیا کسی کو پڑھائے گا اپنی حرام تمناؤں کا، گناہوں سے بچنے کا. پھر اس کے بعد گناہ سے بچے، پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ایک سنت میں کیا مزہ آتا ہے، قربانی کرنے میں کیا مزہ آتا ہے، پھر روزے رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے، پھر تو کیا ہے، پھر یہ لذت ملے گی. اب نوافل پر عمل کر کے اللہ تعالی کے قرب کی منازل طے کرتا چلا جائے. شیخ کی وہ سیڑھی ہے کہ جس سے وہ قوت ملے گی کہ اس سے چلتا 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 بس اللہ تعالی کے قرب کے جو لاب متناہی غیر محدود مقامات طے کرتا چلا جائے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا بغیر شیخ کے راستہ طے ہو نہیں سکتا. محرومی کیا فرماتے ہیں؟ نافع ما آہ بر میں نے خود ببری دان. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی شرط پر ہماری ناف کو کاٹا. عشق خود درجانے ماں کاری دان. اپنی محبت کی کاریگری اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں فرما دی، سبحان اللہ. اس لیے فرمایا یحبون کا حب اللہ، تم غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہو جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں. لہذا تم غیر اللہ سے وہ کام نہ کرو جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. دل دیا غیر کو، ظالم تو کہاں چین اور سکون، تو غیر کو دل دے گا کہاں چین سکون ملے گا، دل تیرا تباہ و برباد ہو جائے گا. اس محبت کے مقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، مانگو اللہم انی اسلوک حبک، کہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، تاکہ وہ محبت مقام محبت جو اللہ تعالیٰ نے اشد محبت فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، وہ مل جائے. اللہم انی اسلوک حبک، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور اس دعا کو مانگتا رہے. کیوں؟ کیونکہ محبت بھی کلی مشکک ہے، اور کلی وہ جنس ہوتے ہیں جو متوافت المراتب بھی ہوتی ہے، کہ اس میں الگ الگ تفاوت ہے ان کے مراتب میں، الگ الگ ہے. پتہ چلا کہ ایک عام مسلمان کی محبت کچھ اور ہے، اور ایک عالم کی محبت کچھ اور ہے، حافظ قرآن کی کچھ اور ہے، تبلیغ میں چلا لگائے گا اس کی محبت کچھ اور ہے، مجاہد کی کچھ اور ہے. لگا یہ محبت کمال درجے پر پہنچے، اس کے لیے جو عاشقین کامل ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھے، تاکہ اس محبت میں ترقی ہوتی رہے. اس لیے فرمایا ہوا حب من یحبک، ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اور ولا عمل الذی یبلغنی حبک، اور یہ اعمال محبت کیسے ملتے ہیں؟ صحبتوں سے ملتے ہیں، کہ جی عاشق جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی کریں گے. دیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے؟ باپ کو دیکھتا رہتا ہے، نمازیوں کو دیکھتا ہے، وہی سیکھتا رہتا ہے. اگر باپ گالیاں دے گا بچہ بھی گالیاں دے گا، باپ نماز پڑھے گا آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے. اس لیے گھر میں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ورنہ اولاد کیسے نمازیں پڑھے گی جناب؟ اس لیے گھر میں بھی اہتمام ہونا چاہیے، نوافل پڑھا کرے گھر میں بھی، ورنہ اولاد نہیں سیکھے گی. گھر میں کہہ گئے ابا تو گھر میں آ کر بس ٹی وی دیکھتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا بیوی کو دیکھتے ہیں، بس دو ہی وی کے شوق ہیں ان کے، ایک ٹی وی ایک بیوی. اور جب ٹی وی میں مبتلا ہوتے ہیں پھر کیا ہے، پھر بیوی کا کہنا بھی کام نہیں آتا، کہ جس کے کہنے پر ٹی وی لے کر آ گئے. والعمل الذی یبلغنی حبک، عاشقوں کے ساتھ رہے گا. جیسے جیسے عاشق کر رہے ہیں، آسان اسی لیے تو ہے، جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں بس تم بھی ویسے ویسے کرتے رہو، سبحان اللہ. تو کیا ہوگا، وہ اعمال محبت بھی مل جائیں گے. اور کتنا؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، میری جان سے زیادہ. ایسا نہ ہو کہ دل گناہ سے بچنے لگوں گا میرے دل میں تکلیف ہوگی، ارے یار چھوڑو یار گناہ کر لو، یا فجر کی نماز میں اٹھائیں جی تکلیف ہوگی. ایک بات ہے کہ جو فجر کی شکایت کرتے ہیں، ایک آدمی رات کو دیر سے سوئے گا وہ صبح کیسے اٹھے گا؟ جب رات کو دیر سے سوئے گا صبح کیسے اٹھے گا؟ فجر تہجد کی تمنا تہجد کی ہے اور فجر کا بھی وقت نہیں ہے اس کے پاس، تمنا تہجد کی کر رہا ہے. رات کو دیر سے سوئے گا تو صبح کیسے اٹھے گا؟ یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ بھائی انسان ہے، نیند اس کی ضرورت ہے. اب راتوں کو تو گپے لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سیاسی حالات پر، یا فلاں اس پر محلے میں فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، یا ٹک 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 پتے بازی، تو کیسے کام چلے گا؟ پرانی عادتوں کو بھائی کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. جب شادی ہوتی ہے کتنے یاروں کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ کئی یاریاں چھوڑنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، غیر اللہ کے یاروں کو بھی چھوڑے تب اللہ کو پائے گا. ہاں بیوی بھی آتی کہتی کیا ہے، ہمیں گھر میں رکھا ہے، کیا تم نے یاریاں پال رکھی ہے؟ تو بتاؤ بیوی کیسے کتنی یاریاں چھوڑتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے میرے دوستوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایسے کام نہیں چلتا. ہزار خون تمنا ہزارہ غم سے، ہزار خون تمنا ہزارہ غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. میرے مرشد فرما رہے ہیں وہ اہلی، اور وہ اہلی بھی فرمایا کہ اب گھر والوں سے زیادہ محبت. کیا مطلب؟ یعنی مطلب ایسا نہ ہو کہ گھر والے نافرمانی کو بولے ہم نے وہ بھی کر ڈالا، کہ جی مہندی بھی ہو جائے، ذرا دیکھے تو ڈانس کیسے کرتے ہیں، اور چاچا جی بھی تسبیح لے کر دیکھ رہے کیسے ڈانس ہو رہا ہے. ڈانڈیا بھی ہوتا ہے، اچھے اچھی پردے دار جن کو ساری زندگیاں دیکھیں، ان کو ڈانس پروگرام میں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. فل نظارے، ڈبل نظارے، ڈبل لشکارے، یہ عالم ہے. اچھے اچھے لوگ، شریف زادیاں، اور یہ عالم ہے وہ بھی ناچ رہی ہیں. ماں بھی بولتی ہے بیٹی ناچ لے ناچ لے، موقع اچھا ہے. یہ عالم ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو گھر والے کے کہنے اوپر آ کر یہ کام بھی کریں کہ ہماری بیٹی کیسا ناچتی ہے. وہ تو من المائل بارث، سبحان اللہ، حاجی صاحب نے فرمایا پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو. سبحان اللہ. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ لینا ہے تو اللہ کے عاشق کے پاس بیٹھو، پھر دیکھو جان میں جو محبت کے نغمے ہیں اس کے پاس بیٹھو گے کیا ہوگا. اس کے پاس بیٹھ کر دل کے اندر ایک آگ لگے گی، ایک محبت پیدا ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا عشق آشولہ کوچو برفروخ. تمہارے اندر جو چنگاری رکھی ہے جب وہ آگ بنے گی ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سو کہ معشوق اللہ کے سوا تمام تعلقات غیر اللہ کو جلا کے خاک کر دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما دیجیے، اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما، اپنی محبت کے اعمال عطا فرما، ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، اپنی فرما برداری نصیب فرما دیجیے، ہماری جانوں کو اپنی محبت ایک ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجیے. یا اللہ اپنی محبت ہماری جانوں میں عطا فرما، ہمارے قلوب کو ہمارے قلوب کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، دین خدام کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے آپ نے جو اپنی محبت ہماری جانوں میں عطا فرمائی ہے اس محبت کو کامل فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجیے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، صحت جسمانی بھی عطا فرما اور ہم سب کو صحت روحانی بھی عطا فرما، بے روزگار کو ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ ہمارا جو حرام حلال مال ہے اس کو حرام جگہ خرچ ہونے سے بھی بچا لیجئے، رسومات اور بدعات، اور توفیق عطا فرما کہ آپ کی رضا اور خوشی میں اپنے آپ کے دیے ہوئے مال کو خوب استعمال کریں، جہاں جس جگہ مسجد مدارس دین کے جس شعبے میں غریبوں کی مدد، یا اللہ جہاں آپ کی خوشی ہو وہاں خوب آپ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے مال خرچ کریں. اور یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار اللہ والی بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہر پر ظلم ان کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو اپنے شوہروں کو فرما بردار بنا، بڑوں کو اپنے بچوں پر شفیق اور مہربان فرما، اور ہم سب کو اپنے بڑوں کا فرما بردار اور یا اللہ تعالیٰ باادب بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.